أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، صدق الله العلي العظيم. سنن الہی میں اللہ تعالیٰ نے انسانی حیات کی ہدایت کے لیے سنت حق و باطل مقرر فرمائی ہے. ذات حق تعالی حق ہے، حق صرف ہے، اور حقائق عالم نظام ہستی میں جتنے موجودات ہیں، عالم غیب یا عالم شہادت میں، یہ سب حق ہیں. اور اسی طرح ایک حق اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ضابطے کے لیے بیان فرمایا ہے. یہ تیسری قسم ہے حق کی، یا تیسری صنف ہے حق کی. اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حیات کے لیے جو قوانین بنائے ہیں، شریعت بنائی ہے، دین بنایا ہے، اور اسے انبیاء کے ذریعے، رسل کے ذریعے ارسال کیا ہے ہدایت انسان کے لیے، ثبات و قرار اور نفع انسان کے لیے اسی کے اندر ہے. اس حق کی وضاحت و تفسیر مثال کے ذریعے کی گئی ہے سورہ مبارکہ رعد کی آیات کریمہ میں، اس مثال کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پانی زمین پہ بہ نکلا ہے، اور مختلف وادیاں اور ندیاں اپنی مقدار کے مطابق، گنجائش کے مطابق بہ نکلی ہیں، اور بہتے پانی کے اوپر جاگ پیدا ہوئی ہے، جاگ وجود میں آئی ہے جو خود بخود ختم ہو جاتی ہے، جو لوگوں کے لیے نافع ہے، منفعت ہے جس کے اندر اور فائدہ ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اس کو ثبات حاصل ہے. لیکن جس نے ختم ہو جانا ہے وہ جھاگ ہے. اور یہ مثال ہے حق اور باطل کے لیے. حق و باطل اس مثال سے اس طرح سے ہم تشخیص دے سکتے ہیں کہ انزل من السماء ماء، اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی، مثال میں، ممثل میں، جس کے لیے یہ مثال ہے وہ حق ہے. پس حق وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے. جو خدا نے نازل نہیں کیا انسانی حیات کے ضابطے کے طور پر، قانون کے طور پر، ادب کے طور پر، وہ حق نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جب یہ پانی نازل ہوتا ہے، زمین کے اوپر اترتا ہے، بہ نکلتا ہے، وہ قوانین جو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بنائے ہیں، احکام، یہ جاری ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں، اجرا ہوتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں. فاحتمل السیل، پانی بہہ نکلتا ہے، پانی رکنے کے لیے نہیں اتارا جاتا، پانی کی طبیعت میں ہے کہ وہ بہے، سیلانی ہو اس کے اندر، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جائے اور جہاں کوئی تشنہ ہے، کوئی کھیت ہے، پودا ہے، باغ ہے، زمین ہے، انسان ہے، حیوان ہے، اس تک پہنچے یہ پانی، ان کی ضرورت کے لیے نازل ہوا ہے۔ مثال میں پانی ہے، اور ممثل میں جس کے لیے مثال دی گئی ہے دین ہے، کہ اللہ نے دین نازل کیا ہے انسان کی حیات کے لیے، اور اس کے اندر بھی سیلانی ہے۔ اس کی سیلانی یہ کہ اس کے اندر اجرا ہے، نفاذ ہے۔ جب یہ دین لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، پہنچتا ہے، ابلاغ کیا جاتا ہے، تعلیم دیا جاتا ہے، عمل میں آتا ہے، اس کے ہمراہ جاگ پیدا ہوتی ہے، باطل بھی سر اٹھا لیتا ہے۔ اس موقع پر باطل سر اٹھاتا ہے جب پانی اتر کر ندیوں میں بہہ نکلتا ہے، اس کی سیلانی کے نتیجے میں اس کے اوپر جاگ پیدا ہوتی ہے، حق اللہ کی طرف سے آتا ہے، دین اللہ کی طرف سے ہے۔ جب یہ پہنچایا جاتا ہے، ابلاغ کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کے جوار میں، اس کے اجرا میں ساتھ ساتھ باطل سر اٹھانا شروع کرتا ہے جاگ کی مانند۔ اور پھر فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا اس مثال کے اندر کہ جاگ نے خود ہی خود ختم ہو جانا ہے، یذہب جفاءً، خود ختم ہو جاتی ہے جاگ، اس کے اندر ناپائیداری ہے، اس کی ذات میں بقا نہیں ہے، ثبات نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، اور نافع بھی نہیں ہے، کوئی منفعت جاگ کے اندر انسان کے لیے موجود نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس جو اللہ نے اتارا ہے پانی، جس کے لیے، جس کے اندر منفعت ہے و نفع ہے لوگوں کے لیے، وہ رک جاتا ہے، اس کے اندر ثبات ہے و ٹھہراؤ ہے۔ مثال کے اندر پانی نافع ہے اور جاگ غیر مفید چیز ہے انسان کے لیے، اور ممثل کے اندر دین نافع ہے، اور دین کے ساتھ ساتھ دین کے اجرا و تبلیغ پر یا دین کے فہم و تفہیم کے دوران جو باطل سر اٹھاتا ہے، یہ باطل جاگ ہے اور غیر نافع ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پس چند خصوصیات حق کے لیے اس سورہ مجیدہ میں و آیہ کریمہ میں بیان کی گئی ہیں، ان کو ہم حق کی تشخیص کا پیمانہ قرار دیں گے۔ ایک یہ کہ حق انزل من السماء، اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، وہ حق ہے، اور جو خدا سے نہ آیا ہو، نازل نہ ہوا ہو، وہ حق نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فصالت اودیت بقدرہا، جس طرح پانی اور ندی کے اندر ایک خاص مقدار میں بہتا ہے اس کی گنجائش کے مطابق، حق اور دین بھی ہر انسان کو اس کی ظرفیت کے مطابق سمجھ میں آتا ہے اور اس کے پلے پڑتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرتا ہے۔ جیسا دین، جتنا دین اللہ نے نازل کیا ہے، وہ سارا ممکن ہے اس کے حصے میں نہ آئے، اس وجہ سے کہ اس کی ظرفیت نہیں ہے اتنی، اس کی فہم نہیں ہے اتنی، اور گنجائش نہیں ہے اتنی، اس وجہ سے کچھ حصہ ممکن ہے اس دین کا اس کے پاس آیا ہو، لہٰذا وہ اسے مکمل دین نہ سمجھے، جو اس کے حصے میں آیا ہے اسے ہی مکمل دین کا درجہ دے کر خوش نہ ہو جائے۔ فاحتمل السیل زبدن رابیہ، اور پانی زمین پہ بہتا ہے، اس کے اندر سیلانی آتی ہے، اور اس سیلانی کے نتیجے میں اس کے اندر جھاگ پیدا ہوتی ہے۔ حق جب معاشرے میں پہنچتا ہے، تبلیغ کیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زبد جھاگ پیدا ہوتی ہے جو باطل ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، زبد جو حق کے ساتھ جو چیز سر اٹھاتی ہے باطل کے طور پر، جھاگ کے طور پر، یہ ختم ہو جاتی ہے، ناپائیداری ہے اس کے اندر، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور دوسری یہ کہ جاگ کے اندر نفع نہیں ہے لوگوں کے لیے، منفعت نہیں ہے لوگوں کے لیے، فائدہ نہیں ہے جاگ کے اندر، بے فائدہ چیز ہے، سرگرمی کے لیے ہے، ہے نمایاں ابری ہوئی چیز لیکن غیر مفید چیز ہے جاگ. پانی انسان کی ضرورت ہے اور انسان کی حیات کی ضرورت ہے. قرآن کریم کی متعدد آیات میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، وہ پانی کے ساتھ اس کی مثال دی ہے. پانی حقیقتاً تمثیل ہے، خود بجائے خود مفید ترین چیز ہے، مایہ حیات ہے، سبب حیات ہے، حیات مادی و حیات ظاہری زمین کے اوپر پانی سے شروع ہوتی ہے. اگر پانی نہ ہو حیات کا خاتمہ ہو جائے گا. پانی کے ساتھ تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ حق اور دین یہ حیات انسانی کے لیے وہی درجہ رکھتا ہے جو پانی کا حیات مادی کے لیے حیثیت ہے. پانی کے بغیر حیات نہیں بلکہ موت ہے، بنجر ہے زمین، مردہ زمین ہے، اور دین کے بغیر انسان کی روح اور انسانی سوسائٹی مردہ سوسائٹی ہے، بنجر ہے. جس طرح پانی سے اللہ کا فرمانا ہے کہ ہم نے ہر چیز سے، ہر چیز کی حیات پانی سے بنائی ہے، وہ پانی سے ہر چیز کو حی بنایا ہے ہم نے. انسان کی حیات و ہر معاشرے اور نسل کی حیات دین سے ہونی ہے. وہ حقیقی پانی جس کے اندر حقیقی حیات ہے وہ دین ہے. یہ پانی جو سیال ہمارے استعمال میں ہے یہ سبب حیات ہے لیکن نچلے درجے کی حیات کا سبب ہے و باعث ہے و معیار ہے. اعلیٰ درجے کی حیات دین کے ذریعے سے انسان کو نصیب ہوتی ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال. اس مثال کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے حق کی پہچان کی خصوصیات بیان کر دی ہیں. ان کے مطابق اب ہم پہلا ضابطہ جو ہے کہ انزل من السماء ماء. حق فقط وہ چیز ہے جو خدا سے نازل ہوا ہو، جو بشر نے خود بنا لیا ہے، ضابطہ، قانون، آئین، نظام، دستور، یہ سب باطل ہے، یہ سب جھاگ ہے، اس میں انسانیت کے لیے بھلائی اور نفع نہیں ہے. انسانیت کے لیے اس میں سرگرمی ہو سکتی ہے جیسے جاگ میں ہوتی ہے لیکن اس کے اندر فائدہ نہیں ہے انسان کے لیے، نفع نہیں ہے انسان کے لیے. اب ہم ان آیات کا جائزہ لیتے ہیں جہاں پر یہ میزان خداوند تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ حق وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. دو طرح کی آیات ہیں یا دو طرح کے لہجے ہیں. ایک یہ کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ حق ہے، اور دوسرا حق فقط خدا نے نازل کیا ہے، حق کا منبع اللہ کی ذات ہے. عالم ہستی و کائنات کا حق، حقائق نظام ہستی بھی اللہ کی طرف سے ہیں. کوئی اور خالق نہیں ہے جو حقیقت کائنات میں ایجاد کر سکے. خالق حقیقت غیر از حق تعالی، غیر از ذات خداوند تبارک و تعالی کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، محال ہے. چونکہ مالک خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، خالقیت ممنوع ہے. اس وجہ سے ممنوع نہیں ہے کہ شریعت میں حرام ہے، بلکہ اس وجہ سے ممنوع ہے کہ خالقیت مالکیت کا نتیجہ ہے. جو مالک نہیں ہے وہ خالق بھی نہیں ہو سکتا، اور ربوبیت خالقیت کی وجہ سے ہے. اگر خالق کوئی نہیں ہے وہ رب بھی نہیں ہو سکتا، بے شک اسے رب بنا لیا جائے، جیسا فرعون کو رب بنا لیا گیا، لیکن فرعون رب نہیں تھا، نہ بن سکتا تھا، نہ ممکن تھا. ساری دنیا بھی اسے رب مان لے وہ پھر بھی رب نہیں ہے، کیونکہ خالق نہیں ہے. جس طرح نمرود کے سامنے استدلال ہوا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے زندان سے، جیل سے دو بندے بلائے حضرت ابراہیم کے سامنے، ایک کو معاف کر دیا، ایک کو سزا دلوا دی، اور کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. حضرت ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ یہ بہت موٹا دماغ ہے، اس کے اندر ایسی بات نہیں آتی، لطیف بات جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہو اس دماغ میں وہ بات نہیں آتی، مارنے اور زندہ کرنے کا مفہوم اسے نہیں معلوم۔ حضرت ابراہیم نے اپنی دلیل بدل دی اور فرمایا، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبوہت الذی کفر، اس نے پھر یہ نہیں حامی بھری کہ یہ میں بھی کر سکتا ہوں، میں مغرب سے سورج نکالتا ہوں مشرق میں ڈبو کے دکھا سکتا ہوں۔ فبوہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، تسلیم ہو گیا اور زبان بند ہو گئی اس کی۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایجاد کر سکتے ہیں، خالق ہیں، لیکن یہ توہم ہے ان کا، نمرود کی طرح کہ ایک کو سزا دلوا کے دوسرے کی سزا معاف کر کے اور اس توہم میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم بھی خالق ہیں، ہم بھی مالک ہیں، ہم بھی زندگی و موت ہم بھی دے سکتے ہیں۔ یہ توہم ہے۔ ربوبیت منحصر ہے اللہ کی ذات میں، فقط خدا رب ہے۔ کیوں؟ کہ خالق فقط ذات حق ہے، وہ خالق غیر از خدا نہیں ہے کوئی، چونکہ مالک فقط خدا کی ذات ہے، جو مالک نہیں ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ خداوند تبارک و تعالی نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ حق ہے، اور جو حق ہے وہ فقط اللہ کی جانب سے ہے۔ منبع حق غیر از خدا نہ نظام ہستی میں اور نہ نظام بشری میں، دونوں کے اندر اللہ کے علاوہ منبع حق نہیں ہے۔ لہذا غیر اللہ، شریک خدا، جو انسانوں کو غلط فہمی سے شریک خدا مانتے ہیں یا ماننا پڑتا ہے یا مان لیتے ہیں، یہ شریک نہ حقیقت کائنات بنا سکتا ہے اور نہ حق شرعی بنا سکتا ہے، نہ انسان کے لیے حق مقرر کر سکتا ہے۔ خب، اگر ہم اس بات کا تفصیل سے مطالعہ کریں کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے حق کے مقابلے میں جو بشر نے بنایا ہے پوری تاریخ کے اندر، آیا وہ بشر کے حق میں تمام ہوا، نفع میں تھا یا نقصان میں تھا؟ وہ مجموعی طور پر وہ جو کچھ بشر نے بنایا وہ نقصان میں تھا، اس سے نقصان ہوا ہے۔ لیکن جہاں اللہ کے نظام کے اندر رہ کر اور خدا کے نظام کے مطابق عمل کیا ہے، اس میں بشر کو فائدہ ہوا ہے، اور آج بھی جو نفع پہنچانے والے امور ہیں وہ وہی ہیں جو قانون خدا کے اندر رہ کر انسان نے انجام دیے ہیں۔ جنہیں اللہ کے قانون کے مقابلے میں اختیار کیا ہے وہ سب نقصان دہ ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 91 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا حق کے متعلق فرمان ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے انہیں کہ ما انزل اللہ کی طرف آئیں، ما انزل اللہ یعنی جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے آسمان سے، جیسا مثال میں تھا، جو ہدایت اللہ نے اتاری ہے، جو علم اللہ نے اتارا ہے، جو نظام اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے، اس کی جانب آ جائیں۔ اب ہم فوراً جب آیات قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دوڑ کے 1400 سال اور 2000 سال پہلے چلے جاتے ہیں، یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنے دور میں رہیں، اپنے زمانے میں رہیں۔ ہمارے زمانے میں، اپنے زمانے میں جب ہمیں کہا جاتا ہے، ہم جیسوں کو کہا جاتا ہے، اذا قیل لہم، جب انہیں کہا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے اللہ کی جانب سے، آمنو بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اسے مان لو۔ قالو نؤمنو بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، جواب یہ دیتے ہیں کہ نہ، ہم اسے نہیں مانتے، جو ہمارے اوپر کچھ نازل ہوا ہے اسے تو مانتے ہیں ہم، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا اس وقت جو فرقے ہیں، مسالک ہیں اسلام کے اندر، ان کی بولی یہی ہے، جو ہمارے علماء نے کہہ دیا ہے اسے تو ہم مانتے ہیں۔ جو ہمارے فرقے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اسے تو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے ممبروں سٹیجوں پہ بیان ہوتا ہے اسے ہم مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اگر وہ قرآن بھی ہے لیکن ہمارے فرقے میں نہیں ہے، ہمارے مسلکی بات اس میں نہیں ہے، ہماری کتاب میں نہیں ہے، ہمارے مذہب کے عالم نے اس کو تائید نہیں کی، اسے ہم نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَاهُمْ، قرآن کا فرمانا ہے کہ جو کچھ جس کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے یہ حق ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، حق ہے جو اللہ نے نازل کیا، یہ حق ہے، اور ایسا حق ہے جو پہلے اترے ہوئے حق، پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے، تردید و تکذیب نہیں کرتا ان کی، بلکہ اس حق کو تسلیم کرتا ہے، اس کی تائید و تصدیق کرتا ہے یہ حق۔ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حق ہمارے مسلک و مذہب میں آیا ہے، ہمارے علماء نے تائید کی ہے، انبیاء کا کہہ دینا کافی نہیں ہے، قرآن میں آ جانا کافی نہیں ہے، ائمہ کا بتا دینا کافی نہیں ہے، ہمارے بزرگ کا بھی ماننا ضروری ہے، ہمارے سردار کا بھی ماننا ضروری ہے، ہمارے پیشوا کا ماننا بھی ضروری ہے، کہ ہمارا پیشوا بھی تائید کرے، امام کی بات تو قابل قبول ہے، جب تک ہمارا خطیب نہیں کہتا، جب تک ہمارا بزرگ نہیں کہتا، جب تک ہمارا مفتی رسول کی بات کی تائید نہیں کرتا، فقط رسول کی بات ہونا یہ ہمارے لیے حق نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر اب باطل پیدا ہو جاتا ہے، یہ جھاگ ہے، یہ جفا ہے، حق فقط خدا کی طرف سے ہے۔ جب آپ کے لیے ایک بات مسلم ہو گئی کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، مفتی اس کو تائید کرے یا نہ کرے، بزرگ اس کی تائید کرے یا نہ کرے، ملا اس کو مانے یا نہ مانے، سردار قوم کا اس کو مانے یا نہ مانے، قبیلے کا بڑا آدمی اس کو مانے یا نہ مانے، پارٹی لیڈر اسے مانے یا نہ مانے، جب یہ حق ہے ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ باقی جتنے مسائل ہیں یہ جفا ہے، یہ زبد ہے، جاگ ہے، جس نے خود ہی ختم ہو جانا ہے، حق نے باقی رہنا ہے۔ پھر قرآن نے ان کو مجاب کیا کہ آپ مدعی ہو بنی اسرائیل کہ ہم اہل حق ہیں، حق پرست ہیں، تو آپ اپنے اعمال کی طرف غور کرو۔ جن انبیاء، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نبی ہیں، رسول اللہ کو کہتے تھے آپ نبی ہیں، لیکن آپ پر جو کچھ اترا ہے ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، ہماری قوم کے نہیں ہیں، ہماری برادری کے نہیں ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہماری حزب کے نہیں ہیں، ہماری جماعت کے نہیں ہیں، ہیں نبی آپ، اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، چونکہ نشانیاں نبوت کی ساری آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ہم آپ کو نہیں مانتے، چونکہ ہم پابند ہیں اپنی قوم، قبیلے اور علاقے کے نبیوں کو نبی مانیں، کسی اجنبی کو نبی نہیں مان سکتے، بے شک وہ نبی ہو، بے شک وہ راہبر ہو، ہم نہیں مان سکتے اس کو۔ اس پر قرآن نے انہیں جواب دیا ہے کہ حتیٰ اس میں بھی جھوٹے ہو تم کہ ہم اپنی قوم قبیلے کے نبیوں کو نبی مانتے ہیں، کسی اور قوم قبیلے کا اگر نبی بن جائے اسے نہیں مانتے، یہ بھی جھوٹ ہے تمہارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے قوم قبیلے کے نبی سب سے زیادہ قتل کیے ہیں، ان کی مخالفت بھی کی ہے، انہیں جھٹلایا بھی ہے اور انہیں شہید بھی کیا ہے۔ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اگر تم اپنی برادری اور قبیلے کے انبیاء کو ماننے کے پابند ہو تو انہیں قتل کیوں کیا ہے، انہیں شہید کیوں کیا ہے؟ چونکہ بنی اسرائیل فراوان انبیاء کے قاتل ہیں، بعض روایات میں ہے کہ روزانہ اٹھتے تھے اور 10 نبی قتل کر کے پھر کام کاج پہ جاتے تھے۔ سید الشہداء علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ بنی اسرائیل صبح اٹھتے تھے اور بازار میں، چوک میں نبیوں کو لا کر قتل کر کے پھر اس کے بعد کہتے تھے کھیتوں میں کام کے لیے جاؤ، یا اپنے گھر کر میں جاؤ، یا ناشتے کے لیے جاؤ، پہلے نبی قتل کرتے تھے، شہید کرتے تھے۔ قاتل بھی بنی اسرائیل کے تھے، نبی بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، بس یہ بھی تمہاری بات جھوٹی ہے۔ جس طرح بعض استدلال کرتے ہیں کہ ہم رہبر کسی اور ملک کا نہیں مانتے، وہ رہبر ہو، اپنا ہو، ہمارا علاقائی وطنی رہبر ہو۔ خب انہیں اگر یہ کہا جائے تم نے وطنی رہبر کے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے اس کا کیا حشر کیا ہے، تم نے اس کی کیا درگت بنائی ہے، بس اس موقف میں بھی غلط ہو کہ ہم وطنی رہبر ہو تو مانتے ہیں، وطنی رہبر نہ ہو تو نہیں مانتے۔ آیا 144 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ یہاں تبدیلی قبلہ کا ماجرا ہے۔ پہلے بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، جس کی آزادی کے لیے آپ نے کل احتجاج کیا ہے، آواز اٹھائی ہے، وہ یہ قبلہ تھا رسول اللہ کی بعثت کے وقت، یہی قبلہ تھا۔ رسول اللہ مدینہ تشریف لائے، یہی قبلہ تھا۔ مکہ میں رہ کر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، کعبہ کی طرف رخ نہیں کرتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے تھے۔ مدینہ میں جب آئے تو بھی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کہ یہ مسجد اقصیٰ قبلہ تھا، قبلہ جس کی طرف رخ کیا جائے۔ کعبہ اور قبلہ میں فرق ہے، کعبہ عمارت کا نام ہے، قبلہ جہت کا نام ہے۔ قبلہ کہتے ہیں جدھر اقبال کیا جائے، جدھر منہ کیا جائے، جدھر رخ کیا جائے، اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ اقبلہ رخ کرنا، استقبلہ کسی کے رخ کرنے کو استقبال کرنا، ویلکم کہنا، اس کو سراہنا، اس کے آگے جانا، اس کو لینے کے لیے، اس کے رخ کو اہلن و سہلن کہنا کہ تم، آپ نے ہماری طرف رخ کیا ہے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ قبلہ جس طرف رخ کیا جائے، اقبال کسی کی طرف جہت کرنا، کسی کا رخ کر لینا، ادبار پشت کرنا ہے۔ کعبہ عمارت کا نام ہے، مکہ کے اندر بنی ہوئی عمارت کو کعبہ کہتے ہیں۔ کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ مقعب ہے، اس کی شکل چونکہ مقعب ہے اس وجہ سے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ مقعب سے تو آپ آشنا ہیں انشاءاللہ، جالینوس کے استاد ہیں آپ سارے۔ مقعب کس کو کہتے ہیں، کس کو؟ چار نہیں، چھ آسن۔ چھ کیا ہوتی ہیں مقاب کے لیے، چھ کیا ہیں؟ مقاب چھ، چھ کیا یعنی چھ؟ چھ سطح ہوں جس کی، اسے مقاب کہتے ہیں۔ جیسے یہ ایک وجود ہے، مقعب ہے، یہ اس کی چھ سطح ہیں۔ ایک یہ ہے سامنے آپ کے، ایک بالکل اس کے دوسری طرف، یہ دو، چوتھی سطح یہ ہے اس کی، تین، اور ایک بالکل اس کے مقابل، چار سطح ہو گئی۔ ایک بالکل اوپر ہے اس کے، یہ بھی ایک سطح ہے، اور ایک اس کے نیچے۔ چھ سطح جس شکل کی ہوں اس کو مقعب کہتے ہیں، چھ سطح والی شکل مقعب کہلاتی ہے۔ کعبہ کی چونکہ چھ سطح ہیں، چار اس کے دیواروں کی طرف ہیں اور دو، ایک چھت اور ایک نیچے فرش ہے مقعبی شکل میں، جس طرح ہر مکان مقعبی شکل میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ قبلہ اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اس کی طرف جہت کرنی ہوتی ہے، رخ اس کی طرف کرنا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ آپ عبادت میں اپنا رخ اقبال کعبہ کی طرف کریں، اس وجہ سے کعبہ آپ کا قبلہ کہلاتا ہے، قبلہ جہت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن کچھ مسائل یہود کی طرف سے ایسے کھڑے کیے جاتے تھے جس وجہ سے رسول اللہ مضطرب تھے اس حالت پر، چونکہ یہود یہ کہتے تھے کہ آپ، یہ تو ہمارا قبلہ ہے، چونکہ پہلے یہود ادھر ہی رخ کر کے عبادت کرتے تھے، مسجد اقصیٰ بعد میں بنی ہے مسجد، پہلے وہاں پر مقام تھا، مقام حضرت سلیمان، مقام ابراہیم، مقام دیگر انبیاء، تمام انبیاء کا رخ اسی سمت میں تھا، اس رخ کی طرف تھا کہ بندگی اس طرف منہ کر کے کریں مرکزیت کے لیے، نہ کہ اس میں کوئی کرنٹ ہوتا ہے۔ رخ ادھر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سرزمین میں کوئی جیولوجیکلی ایسی خصوصیت ہے کہ ادھر رخ کریں ہم تو پھر ادھر سے ایک کرنٹ ہماری طرف آتا ہے اور ہمارا کرنٹ اس سے جاتا ہے، دونوں ملتے ہیں تو مومن جنت پہنچ جاتا ہے۔ کوئی بھی سرزمین مرکز بنائی جا سکتی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو مرکزیت دی ہوئی تھی کہ اس طرف رخ کریں آپ، اور بعد میں کعبہ کو وہ مرکزیت مل گئی کہ اب اس طرف رخ کریں، یہاں پر آپ آئیں۔ مسجد اقصیٰ میں جو مقام تھا پہلے، وہ دیگر ادیان کا بھی مرکز تھا، جس طرح ابھی بھی ہے کہ بیت المقدس، یہ تمام ادیان کا مرکز ہے، یہودیت کا بھی ہے، نصرانیت کا بھی ہے، اسلام کا بھی ہے، سارے مذاہب کا مرکز ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو کہہ رہے ہو ہم نبی ہیں، ہم دین لے کر آئے ہیں، آخری کتاب آئی ہے، آسمانی کتاب ہے، شریعت نازل ہوئی ہے، تو آپ کی شریعت میں تو کوئی نئی بات نہیں آئی ہے، وہ تو ہماری شریعت کی کتابیں ہیں، آپ لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں۔ آپ جب قبلہ ہمارا ہے، چونکہ ہم پہلے سے اس طرف رخ کر کے عبادتیں کر رہے ہیں، تو آپ باقی باتیں بھی ہماری مانیں، یہ کٹ ہوجتی رسول اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، جس پر حضرت مضطرب تھے اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا اضطراب دیکھ لیا ہے، تقلب وجہ، چہرے کے اوپر آپ کے آثار جو نمایاں ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ایک قبلہ ایسا ہے جو صرف مسلمانوں کا مرکز ہوگا، باقیوں کا مرکز نہیں ہے، چونکہ تحریف شدہ دین، تحریف شدہ قومیں، تحریف شدہ کتابیں، تحریف جن کے مذہب و دین میں تحریف ہو چکی ہے، ان کے ساتھ مشترکہ قبلہ نہیں بنانا آپ کا، آپ کا الگ مرکزیت جو فقط اسلام کے محور میں ہو، دین کے محور میں، وہ مرکزیت آپ کے لیے مقرر کرنا ہے، کرنی ہے۔ اور یہ ضروری تھی کہ شناخت اسلام کے ساتھ، نہ کہ مشترکہ مرکزیت جس میں یہود بھی ہوں، جس میں نصارہ بھی ہوں، جس میں مجوس بھی ہوں، جس میں اسلام بھی ہو، وہ مرکزیت خالص توحیدی اسلامی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس مرکزیت کا خاتمہ کر دیا گیا کہ اب قبلہ نہیں ہے، مقدس ہے، محترم ہے، ہے تمہاری سرزمین، لیکن مرکزیت اس کو حاصل نہیں، مرکزیت اب کعبہ کو حاصل ہے۔ کیوں؟ کہ کعبہ سے آپ کی اسلامی شناخت معلوم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس وقت موجود ہیں جو اسلامی شناخت کو ختم کر کے اور پھر اس طرح کی ایک شناخت بنانا چاہتے ہیں جس میں اسلام، مسیحیت، یہودیت اور نصرانیت، یہ سب مل کر ادیان ایک مرکز ادیان بن جائے اور اپنا اپنا مرکز لوگ چھوڑ دیں، اس مشترکہ مرکز کی طرف توجہ کریں۔ ایسے لوگ موجود ہیں اس وقت پاکستان میں بھی جن کا یہ نظریہ ہے۔ اس سے ذرا محدود تناظر میں ایسے افراد موجود ہیں جو جن کا یہ ہے، شیعہ میں بھی ہیں، سنی میں بھی ہیں، ایسے لوگ بائی برتھ شیعہ اور بائی برتھ سنی، جو شیعہ سنی نظریے کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ پیدائشی طور پر شیعہ اور سنی ہیں، چونکہ جس طرح ہم پنجابی ہیں، سندھی ہیں اور پشتون ہیں، وہ بلتی ہیں، وہ گلگتی ہیں، تو بائی برتھ ہیں، اس کے لیے ہمیں ایمان نہیں لانا پڑا کسی چیز پر کہ فلاں چیز پر ایمان لاؤ تو پنجابی ہو جاؤ گے، اس چیز پہ ایمان لاؤ تو سندھی ہو جاؤ گے، اس چیز پہ ایمان لاؤ تو بلتی ہو جاؤ گے۔ پیدا ہونا کافی ہے، پنجابی کے ہاں پیدا ہونا پنجابی ہونے کے لیے کافی ہے، اسی طرح بائی برتھ کسی مسلمان کے ہاں پیدا ہوئے ایمان لائے بغیر مسلمان ہیں، شیعہ کے ہاں پیدا ہو گئے کافی ہے، بس پیدا ہونا کافی ہے شیعہ ہونے کے لیے، باقی تشیعوں کے لیے کوئی سمجھنا بھی ہے، کچھ پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، نا وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، وہ فرق ہے، پنجابی ہونا بائی برتھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان ہونا بائی برتھ نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے ایمان چاہیے، مسلمان ہونے کے لیے شیعہ ہونے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، ایمان لے کر آؤ آپ۔ کچھ لوگ یہ تخیل رکھتے ہیں اس وقت، یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم، کچھ لوگوں کا یہ تخیل ہے کہ ہم یہ شناخت ختم کریں، بس شیعہ کی شناخت بالکل ختم کریں، ہم نان شیعہ نان سنی صرف مسلمان، مسلمان ہونے کی شناخت پیدا کریں ہم، اور شیعہ شناخت کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، شیعہ شناخت کو اپنے لیے تنگ نظری سمجھتے ہیں، شیعہ شناخت کو اپنے لیے کمزوری سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں، ممکن ہے آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں، ان کی محفل مجلس میں آپ بیٹھے ہوں اور ان کے رنگ میں بعض رنگے بھی گئے ہوں، امکان ہے نا عزیز من۔ آپ مثلا جب ہم کہتے ہیں اسلام کی مرکزیت اسلام کی شناخت و پہچان کے ساتھ ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں نصرانیت کی گنجائش نہیں ہے، یعنی مسیح کو قتل کر دو نعوذ باللہ، یا مسیح رہ نہیں سکتا، مسیحی ہوگا لیکن آپ کی شناخت اسلام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہودی آپ کی مملکت میں رہ سکتا ہے لیکن آپ کی مملکت کی پہچان اسلام کی پہچان ہونی چاہیے۔ قبلہ اس تناظر میں بدلا گیا کہ اسلام کی مرکزیت اسلام کی شناخت کے ساتھ نہیں ہے، مشترک ہے دوسرے مذاہب و ادیان کے ساتھ، اور دوسرے چونکہ تحریف کا شکار ہو چکے ہیں، دوسرے اپنی راہ سے ہٹ چکے ہیں، دوسرے اپنی مرکزیت کو بھول چکے ہیں، ان کی تعلیمات میں رد و بدل ہو گئی ہے، اس وجہ سے ایک خالص دین اور ناخالص دین یہ دونوں مشترکہ مرکزیت پر قائم نہیں رہ سکتے، خطرہ خالص کو ہے، یہ ناخالص ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ اپنی شناخت کے ساتھ اپنی پہچان کے ساتھ سب کے لیے گنجائش رکھیں، سب آپ کے ساتھ ملیں لیکن آپ اپنی شناخت نہ ختم ہونے دیں، اپنی پہچان نہ ختم ہونے دیں، اپنی مرکزیت کو ختم نہ ہونے دیں۔ بس بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے امامت کا نام لیا تو ہم تنگ نظر ہو جائیں گے، اس لیے کہ باقی مسلمان فرقے امامت کے معتقد نہیں ہیں، بس ان سے دور ہو جائیں گے ہم اگر امامت کی بات کریں گے، اور اسرائیل بنی اسرائیل سے دور ہو جائیں گے، یہودیوں سے دور ہو جائیں گے چونکہ وہ بھی امامت کو نہیں مانتے، نصرانیت سے بھی دور ہو جائیں گے چونکہ وہ بھی امامت کو نہیں مانتے۔ ہمیں سیکولر ہونا چاہیے تاکہ ایک مرکزیت مشترکہ سب کے ساتھ رشتہ ہمارا قائم ہو جائے، یہودی بھی رشتہ دار ہو جائے، ہندو بھی رشتہ دار ہو جائے، کمیونسٹ بھی رشتہ دار ہو جائے، سنی بھی رشتہ دار ہو جائے، وہابی بھی رشتہ دار ہو جائے، بے دین بھی رشتہ دار ہو جائے، فاسق فاجر بھی رشتہ دار ہو جائے، شیعہ بھی رشتہ دار ہو جائے، پوری انسانیت کو اپنا رشتہ دار بنانے کے لیے آپ سیکولر ہو جاؤ، مذاہب کو چھوڑ دو اور مرکزیت آپ کی بے دینی مرکزیت ہو۔ یہ گمراہیاں ہیں جو بعض اوقات اچھے لہجے میں بنا سنوار کر ایسی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، جو محض ضلالت ہے اور گمراہی ہے، ان باتوں پہ ہرگز آپ کان نہ دھریں۔ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مشترکہ مرکزیت یہود و نصارہ کے ہمراہ، یہود و نصارہ کے ہمراہ جو مرکزیت تھی اسے ختم کر کے اور کعبہ کو اسلامی شناخت کے ساتھ، دینی شناخت کے ساتھ، ایمانی شناخت کے ساتھ کعبہ کو مرکز بنا دیا، اور یہ رسول اللہ کی چاہت تھی کہ ایسے ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو آپ کی رضا کا قبلہ تھا مرضی کا وہ ہم نے بنا دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اب آپ مسجد الحرام کی طرف رخ کر لو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، جیسے بھی ہو جس حالت میں کھڑے ہو، نماز میں ہو مسجد الاقصیٰ کی طرف منہ ہے، اسی حالت میں پھر جاؤ مسجد حرام کی طرف، اور ایسا ہی ہوا، مسجد قبلتین مدینہ کے اندر ہے، وہاں رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر یہ حکم، یہ وحی نازل ہوئی ہے، اور رسول اللہ نماز کے اندر مسجد اقصیٰ سے مسجد الحرام کی طرف رخ پھیر لیا اپنا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ، اب جو لوگ اہل کتاب ہیں انہیں پتہ ہے، وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں کہ یہ حکم حق ہے. کیوں حق ہے؟ چونکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یہ حق ہے اور رب کی طرف سے آیا ہے. حق کیوں ہے؟ چونکہ رب کی طرف سے آیا ہے. اس کے لیے مزید کسی گواہی کی یا دلیل کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ حق وہ ہے جو حق کی طرف سے آئے. اللہ حق ہے، حق کی طرف سے حکم آیا ہے قبلہ بدلنے کا، بس یہ حق ہے. اب اس کے بعد اگر کسی نے قبلہ کی طرف حکم رخ کرنے کا حکم آنے کے بعد کسی نے کوئی بات کی، وہ باطل ہے، چونکہ حق فقط وہ ہے جو رب کی طرف سے آیا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. آیا 147 سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اہل کتاب رسول اللہ کو ایسے ہی جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے تھے، اپنی اولاد کو سب صحیح جانتے ہیں. دوسرے لوگ پھر کبھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں ہرگز غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے. سب سے دقیق پہچان ماں باپ کو اپنے بچوں کی ہوتی ہے. بنی اسرائیل اس طرح رسول اللہ سے آگاہ تھے، ان کی نبوت سے، جس طرح اپنے بچوں سے آشنا تھے. وَأَنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اس پہچان کے بعد حق کو، یہ حق تھا کہ یہ نبی ہیں، رسول ہیں، رہبر ہیں اللہ کی جانب سے، اور بنی اسرائیل جانتے تھے، پھر بھی کتمان کرتے تھے، حق چھپاتے تھے کہ یہ بات اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو نہ پتہ چلے کہ یہ واقعی نبی ہیں، چھپاتے تھے، چونکہ ان کے مفادات خطرے میں پڑتے تھے. رسول اللہ کے نبی ہونے سے علماء بنی اسرائیل کے مفادات خطرے میں پڑتے تھے، اور جس کے مفادات کو خطرہ ہو حق بیان کرنے سے، وہ کبھی حق بیان نہیں کرتا. مثلا اگر کوئی شخص حق بیان کرے، حق بات کہنے سے یہ پلاٹ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، حق بیان کرنے سے یہ گھر اس کو دینا پڑتا ہے، حق بیان کرنے سے یہ کھیت اس کے ہاتھ سے نکل کے کسی اور کی طرف چلا جائے گا، ایسا انسان تو کبھی بھی حق نہیں بیان کرے گا. کیوں اپنا پلاٹ ضائع کرے، کیوں اپنا کھیت ضائع کرے جس پہ قبضہ ہے اور سب سمجھ رہے ہیں اس کا ہے، یہ کبھی بھی حق نہیں بیان کرے گا. اس طرح وہ لوگ جو دین سے کھاتے ہیں کماتے ہیں، یہ کبھی بھی حق بیان نہیں کرتے، چونکہ اگر حق بیان کریں گے ان کے فیسیں بند ہو جائیں گی، ان کا مقام ختم ہو جائے گا، ان کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی، ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اس لیے یہ چھپاتے تھے حق کو. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے. الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ یہ آیت ہمارے باس کے لیے دلیل ہے. الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، حق کیا ہے؟ جو رب کی طرف سے ہے. حق وہ جو حق کی طرف سے ہے، جو خدا نے فرمایا ہے حق ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے نہیں آیا، اللہ نے اس کا فرمان نہیں دیا اور خود لوگوں نے جھاگ بنا لی ہے، یہ حق نہیں ہے. پس پہلے یہ تصدیق کرو کہ یہ اللہ نے فرمایا یا نہیں. کوئی بھی ہمیں کوئی بات کہے تو آپ پہلے یہ پوچھو، بھائی قرآن کا حوالہ، کوئی آیت، نبی کا قول، رسول اللہ کا فرمان، ائمہ اطہار کا فرمان، نہ کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی عقیدت سے کہہ رہا ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے، وہ غلط ہے. یہ جھاگ بنا رہا ہے، حق کے اندر مدانی چلا کے جھاگ بنا کے لوگوں کو جھاگ دینا چاہتا ہے، یہ جھاگ بیچنا چاہتا ہے لوگوں کو. دیکھیں نا مدانی چلاتے ہیں، دیکھیے کبھی مدانی کیسی ہوتی ہے، ٹانگے کی طرح، مدانی کیسے ہوتی ہے؟ ایک ڈنڈا لکڑی ہے، اس کے نیچے کراس میں لکڑیاں لگی ہوتی ہیں، کراس میں اس طرح، اور اس کو رسی سے یا کسی الیکٹرک مشین سے یا کسی طرح بھی اس کو چلاتے ہیں اس کے اندر، تو کیا بنتا ہے؟ نہیں، جاگ بنتی ہے، لسی نہیں بنتی. مدانی کا کام یہ ہوتا ہے کہ دودھ کو ہلاتی ہے یا دہی کو تیزی سے ہلاتی ہے، جاگ بناتی ہے. وہ جاگ نکل کے کریم الگ ہو جاتی ہے، پیچھے لسی رہ جاتی ہے. مدانی کا کام جاگ بنانا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ دین کے اندر مدانی چلاتے ہیں، حق میں آ کر مدانی چلا کے لسی بنا کے لوگوں کو پلاتے ہیں کہ یہ دین ہے تمہارا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بیچنا ہے. آپ ریڈیو پہ دیکھیں لسی بیچنے والے سارے مدانی رکھی ہوتی ہے، وہ ایک ڈولچی بھی ان کے پاس ہوتی ہے ریڑھی کے اوپر، اس کو ہاتھ سے رگڑ رہا ہوتا ہے، رگڑ رگڑ کے گلاس بھر بھر کے ساتھ بول بھی رہا ہوتا ہے، بڑی خوبصورت آواز میں بولتا بھی ہے، تقریر بھی کرتا ہے، شعر بھی پڑھتا ہے. پی لو ٹھنڈی ٹھنڈی لسی پی لو. مثلاً مدانی سے بنی ہوئی لسی کے لیے گاہک بھی بہت ہیں. اگر آپ لوگوں کو کہیں یہ مفید دوا پی لو، کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن اگر کہیں ٹھنڈی لسی پی لو، پیسے دے کے لسی پیتے ہیں، فیس دے کے لسی پیتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ دین کے اندر مدانی چلا کے لسی بنا کے پھر خوبصورت آوازوں میں لسی بیچتے ہیں، اور ہم سے لسی لے جو لوگ پیسے دے کے ان سے لسی خرید لیتے ہیں. قرآن یہ فرما رہے ہیں کہ الحق من ربک، حق فقط وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، جو تیرے رب کی جانب سے ہے وہی حق ہے. دونوں جملے ٹھیک ہیں اس کے. حق وہ ہے، الحق من ربک، حق فقط وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، جو تیرے رب کی طرف سے ہے وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے. تو پہلے تصدیق مانگو آپ میرے رب کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. اگر رب کی جانب سے، کہاں ہے، کہاں یہ گواہی، کہاں ہے آیت، کہاں ہے روایت، کہاں ہے حدیث صحیح و سند، کہاں ہے قول رسول اللہ، کہاں ہے قول امام، کہاں ہے. وہ یہ کہنا مجھے خواب آئی ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، یہ مدانی والا ہے، لسی ہے یہ. اگر وہ یہ کہے میرا دل یہ کہتا ہے نا، دل مدانی چلا رہے ہو آپ. اگر وہ یہ کہے کہ میرا عقیدہ یہ کہتا ہے، یہ غلط بات کر رہا ہے جس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہ ہو. آیا 149 میں، آیا 148 میں یہی مضمون جاری ہے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، شک میں مت پڑو، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے اور حق میں کبھی شک مت کرو. وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. لِكُلٍ وِجْهَةٌ، ہر ایک کا ایک وجہ ہے، ہر ایک کی ایک جہت ہے، ہر انسان کے لیے ایک جہت ہے یا ہر شے کی ایک جہت ہے. هُوَ مُوَلِّيهَا، اور اس جہت کی جانب رخ موڑنے والی ذات خدا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اپنی اصلی جہت کی طرف آپ کا رخ مڑ جائے، جہت الہی وجہ اللہ کی طرف آپ کا رخ مڑ جائے، یہ رخ اللہ نے موڑنا ہے تمہارا. ہوا مولیہا فاستبقوا الخیرات، سبقت لو خیر کے میدان میں، سبقت لو. ہماری پرورش یہ ہوئی ہے کہ خیر کے میدان میں سب سے پیچھے چھپ جاؤ، غائب ہو جاؤ، ڈھونڈنے سے بھی نہ ملو. جب خیر کا میدان آئے آپ نظر نہ ہو. اگر آپ کہیں پکڑے بھی جاؤ، زبردستی آپ کو کھڑا بھی کر دیا جائے، تو سب سے آخر میں کھڑے ہونا کہ وہیں سے واپس آ جاؤ. قرآن الٹ کہہ رہا ہے. آبائی مذہب جاگ جو ہمیں بتائی گئی ہے، اس میں یہ کہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے کار خیر میں پیچھے پیچھے رہو، غیر حاضر رہو، میدان میں مت آؤ، آپ دوسرے میدانوں کے لیے ہو، لہو کے لیے اور لابھ کے لیے ہو، خیر کے لیے اللہ نے اور بہت بنائے، آپ نہیں ہو. یہ ہماری آبائی تہذیب اور جاگ نے ہمیں تعلیم دی، مذہب سکھایا. ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں، پیچھے رہنا، وہاں کالج میں جب جاؤ گے پیچھے پیچھے رہنا، وہاں یہ نہیں کہ مذہبی کاموں میں لگ جاؤ، ریلیوں میں شریک ہو جاؤ، فلاں کرو، زندہ باد مرد آباد کرو، نہ پیچھے پیچھے رہو، بس کلاس میں بھی سب سے پیچھے بیٹھو اور ہر کام میں پیچھے پیچھے. یہ ہمارے ماں باپ ہیں جو بچوں کے اندر بزدلی ڈالتے ہیں, چونکہ وہ پیچھے رہنے میں سمجھتے ہیں میرا بچہ محفوظ رہے گا, آگے رہنے میں کہیں مشکل نہ ہو جائے. قرآن اس کے برعکس حکم دے رہا ہے, فاستبقوا, سبقت لو, آگے بڑھو, مسابقہ کرو, یعنی دوسروں کو پیچھے چھوڑو اور آگے نکلو خیر کے میدان میں. اگر کوئی آگے نکلنا چاہتا ہے اس کو بھی پیچھے چھوڑو, آپ اسے بھی آگے نکلو. آپ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, تم جہاں کہیں ہوگے خدا تمہیں لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام, اسی قبلہ کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں بھی کھڑے ہو آپ مسجد الحرام کی طرف رخ کرو بندگی میں, عبادت میں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آیا 176 میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, خدا نے آپ پر کتاب اتاری ہے, قرآن اتارا ہے بالحق, حق کے ساتھ اتارا ہے, حق کے طور پر اتارا ہے. بالحق یعنی حق کی خصوصیت کے ساتھ اتارا ہے, حق کا لباس پہنا کر اس کتاب کو اتارا ہے, حق کے وصف کے ساتھ اس کو اتارا ہے اور حق کے طور پر اس کو اتارا ہے. یہ منبع حق ہے, یہ کتاب حق ہے تمہارے لیے, یہ میزان ہے. حق کا میزان قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے قرآن خدا نے اتارا ہے, بس قرآن حق ہے تمہارے لیے. حق اگر تلاش کر رہے ہیں تو یہیں سے ملے گا, اس کے علاوہ کہیں بھی حق کی امید نہ رکھیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید, اور اس حق میں جو اختلاف رکھتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور تک جائیں گے, دور تک گمراہی میں, جہاں سے واپسی کا ان کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. اتنی دور گمراہی میں نکل جائیں گے جیسے کچھ لوگ گم ہو کر بہت دور نکل جاتے ہیں, اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں رہتا پیچھے. سورہ بقرہ میں آیا 213 میں بھی حق کا یہی منبع ذکر کیا گیا ہے. آیا 213 سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے, کان الناس امتن واحدہ, لوگ ایک امت تھے. توجہ کریں یہ بہت اہم آیت ہے. اب ہم اپنی موجودہ حالت دیکھیں کیا ہے اور کیسے بنی اور کیوں بنی ہے, کس نے بنائی ہے. اس وقت امت نہیں ہیں ہم, پہلے لوگ سارے ایک امت تھے, امت واحدہ. بعض روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کی یہ بات ہے, حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تک لوگ ایک امت تھے, امت واحدہ تھے, اختلاف نہیں تھا, کوئی فرقہ نہیں تھا, کوئی الگ مسلک نہیں تھا, دو راستے نہیں تھے, دو رائے نہیں تھیں, دو قومیں نہیں تھیں, سب کے سب امت واحدہ. تمام بشر جو حضرت نوح سے پہلے زمین پر آباد تھے یہ سارے امت واحدہ. یہ تاریخ ہے جو قرآن ذکر فرما رہا ہے کہ تم امت واحدہ تھے سارے ناس. پھر کیا ہوا, سورہ یونس میں ہے کہ ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا, وہاں بھی یہی آیت ہے سورہ مبارکہ یونس میں ہے کہ وما کان الناس الا امتا واحدہ فاختلفوا, یہ امت واحدہ تھے اور ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. اس اختلاف کے نتیجے میں آیا 19 سورہ مبارکہ یونس اور آیا 213 سورہ بقرہ, یہ دونوں مل کر ایک مطلب بیان کر رہی ہیں. دونوں آیات یہ دونوں ملیں تو ایک مشترک کامل مضمون بنتا ہے. آدھا مطلب 213 میں ہے اور آدھا مطلب سورہ یونس کی آیا 19 کے اندر ہے. آیا 213 میں ہے کہ کان الناس امتاً واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، لوگ امت واحدہ تھے پس خدا نے ان کے اندر نبی بھیجے مبشر اور منذر بنا کر، انذار کے لیے و ابشار کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ لوگ ایک امت تھے پس خدا نے نبی بھیجے، وہ ایک امت تھے تو نبیوں نے کیا کیا آ کر امت واحدہ میں؟ آیا امت واحدہ کی وجہ سے نبی آئے یا امت واحدہ کی ضرورت تھی کہ نبی آئیں؟ سورہ یونس میں کہ نہ، ایک مرحلہ بیچ میں اور ہے جو سورہ بقرہ میں بیان نہیں ہوا، سورہ یونس میں آ گیا ہے۔ وما کان الناس الا امتن واحدہ، لوگ کوئی اور حالت نہیں رکھتے تھے سوائے امت واحدہ کے۔ ما کان الناس، تمام لوگوں کی کوئی اور حالت نہیں تھی، کوئی اور شیپ نہیں تھی، فقط ایک تھی اور وہ یہ تھی کہ امت واحدہ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فاختلفوا، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ جب اختلاف پیدا ہوا پھر خدا نے نبی بھیجے، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ سورہ یونس میں ہے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اگر خدا کی طرف سے وہ کلمات و ہدایت نہ آتی جو اس اختلاف کے اندر ان کی ہدایت کرتے، اب یہ تباہی کی طرف چل پڑے تھے اختلاف کے بعد۔ بس پہلی حالت و اصل حالت لوگوں کی امت واحدہ ہونا ہے، لیکن اس امت واحدہ کے اندر ایسے قابیل پیدا ہوئے، ایسے پہلوان پیدا ہوئے امت واحدہ کے اندر جنہوں نے آ کر امت کے ٹکڑے کر دیے، امت کے بکھرے کر دیے۔ انہوں نے آ کر امت واحدہ کے اندر قبیلے بنانا شروع کر دیے، قومیں بنانا شروع کر۔ مثلاً امت واحدہ تھے، یہ مختلف علاقوں میں جاتے، گاؤں میں جاتے، وہ کہتے جی آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ مثلاً کوئی نام ہے، فرض کریں ان کے گاؤں کا نام ہے بنڈر، تو یہ ان کو جا کر کہتے تھے کہ تم اصل میں بنڈری ہو، تمہاری نسل بنڈری ہے اور اللہ نے بنڈری نسل بڑی اعلیٰ بنائی ہے۔ یہ وہیں آدمی اور انسان ہونے کے بجائے بنڈری بن گئے وہیں پر۔ یہی مبلغ گئے دوسرے علاقے میں، انہیں جا کے کہا تمہارے جد کا نام کیا تھا، انہوں نے اپنے جد کا نام بتایا، مثلا کوئی بھی تھا، انہوں نے اپنے جد کا کوئی نام بتایا، مثلا نریندر، ہمارے جد کا نام، دادا کا نام نریندر تھا، انہوں نے کہا تم نریندری ہو، اور نریندری بنڈریوں سے بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ خناس پیدا ہوئے جنہوں نے، مثلا یہ ایک بھی پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس زمین کتنی ہے، انہوں نے کہا ہماری زمین نہیں ہے، سب کی زمین ہے، ہماری بھی ہے، دوسروں کی بھی ہے، وہ بھی استفادہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ کہا نا، یہ تو غلط بات ہے، آپ کی الگ زمین ہونی چاہیے، یہ کھیت صرف آپ کا ہے، آپ اس پہ قبضہ کر لو، دوسروں کو لا تعلق کر دو۔ اس طرح کے ذات پات کے عناوین، قومیت کے عناوین، قبائلیت کے عناوین، کھیت و کھلیان کے عناوین، مال و ثروت کے عناوین، رنگت کے، جہاں جاتے کالے رنگ کے لوگوں کو کہتے تم الگ قوم ہو، گورے رنگ کے لوگوں کو کہتے تم الگ قوم ہو، اور ہر چیز کو انہوں نے تقسیم کا و اختلاف کا ذریعہ بنایا، بنیاد بنائی، اور امت واحدہ کو ٹکڑوں میں، فرقوں میں، حصوں میں، بخروں میں تقسیم کر دیا، ہر ایک کو الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، پارٹیاں بنا لیں، حزبیں بنا لیں، تنظیمیں بنا لیں، انجمنیں بنا لیں، پھر اس قبیلے کو تقسیم کرنا شروع کیا، قبیلے کے اندر ایسے عناصر پیدا ہوئے، قبیلہ چند شاخوں میں تقسیم ہو گیا۔ امت واحدہ ان وجوہات کی بنا پر اختلافات کا شکار ہوئی، حصے بکھرے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے کہ ان سارے امتیازات کو ختم کریں، گورے کالے کے، امیر غریب کے، اور ذات پات کے، قوم قبیلے کے، یہ سارے امتیازات جو انہوں نے بنا لیے ان کو مسمار کریں، ختم کریں، اور انہیں امت واحدہ بنائیں، دوبارہ امت واحدہ بنائیں ان کو۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ شریعت کے ساتھ نبی بھیجنا شروع کیے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے نبی تھے، لیکن ان کے لیے الگ الگ شریعتیں نہیں تھیں، ایک قانون تھا، سارے نبی، ساری قومیں، ساری امتیں اور سارے لوگ اسی ایک قانون کے تابع تھے. لیکن جب خناسوں نے آ کر قوموں کو تقسیم کیا اور اختلافات ڈالے، نبی آئے مدون شریعتیں لے کر، آئیڈیالوجی لے کر، تاکہ انہیں دوبارہ امت بنائیں، تدوین شدہ شریعت لے کر آئے، دین لے کر آئے امت سازی کے لیے. آیا 213 میں ہے، کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. نبی مبعوث ہوئے مبشر و منذر بن کر، ابشار و انذار کے لیے، یعنی امید دلانے کے لیے اور خطروں سے آگاہ کرنے کے لیے. وانزل معاہم الکتاب بالحق، اور نبیوں کے ہمراہ خدا نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، حق کے طور پر، حق کے عنوان سے، کہ ہر نبی حق لے کر آیا کتاب کی صورت میں، اور انزل وہ اللہ نے نازل کی. جیسے مثال میں، سورہ رعد کی مثال میں حق کا معیار بیان کیا گیا تھا کہ حق اللہ نے نازل کرنا ہے، ہر نبی اللہ سے کتاب لے کر آئے تاکہ ان اختلافات کو ختم کر کے ان کی جگہ پر امت قائم کر دیں. آج آپ دیکھیں کہ قرآن فرما رہا ہے کہ لوگ امت واحدہ تھے، اختلاف پیدا ہوا، نبی آئے کہ اختلافات دور ہو کے امت واحدہ بن جائیں، اور نبی کے پیروکاروں کو دیکھیں وہ کیا بن رہے ہیں، امت واحدہ کے بجائے جتنا ممکن ہے گروپ بناتے ہیں، جتنا ممکن ہے ٹولے بناتے ہیں، جتنا ممکن ہے امت کے مقابلے میں امت کو کاٹنے کا ہر کام کرتے ہیں، جھجکتے نہیں ہیں ذرا برابر، اور قربتاً اللہ کرتے ہیں، للہ فی اللہ فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اس میں کوئی ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ بڑے خلوص کے ساتھ امت کو کاٹ کے، تقسیم کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور دین کی خدمت کرتے ہیں، رقابت کرتے ہیں، آپس میں مقابلے کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسادت کرتے ہیں. اس کو پھر خدا سے کہتے ہیں قبول کر ہماری یہ بندگی اور عبادت، قبول کر، یہ جو ہم نے امت تقسیم کی ہے اسے اپنی کارکردگی بتاتے ہیں تقسیم امت کو. پس حق اللہ نے ہر نبی کو کتاب دے کر بھیجا جو حق ہے. کیا کرے اس حق کے ذریعے؟ لِيَحْكُمَا بِهِ فِي النَّاسِ، تاکہ اس حق کے ذریعے نبی لوگوں پر حکومت کرے، آ کر فیصلے کرے لوگوں کے، حکم کرے نبی آ کر. حکومت کے لیے حق دیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے. یہ حق مزاروں کے لیے نہیں دیا، غاروں کے لیے نہیں دیا، چلوں کے لیے نہیں دیا، ورد کے لیے نہیں دیا، یہ حق دیا ہے. اور نبی تسبیح لے کے ایک کمرے میں بیٹھ جائے، خانقاہ بنا کے، اور حق ہو کرتا رہے، اور جو آئے آدمی جیسا بھی آئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے اور اسے کہے تجھے شفا مل گئی، تیری مشکل حل ہو گئی، تیرا پرابلم ختم ہو گیا، یہ حق کا استعمال نہیں ہے. حق حکومت کے لیے ہے، حق فیصلوں کے لیے ہے، حق حکمرانی کے لیے ہے، حق نظام کے طور پر دیا ہے. لِيَحْكُمَ بِهِ فِي النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے اندر حکم کرو، حکومت کرو و نظام قائم کرو. فی مختلف فیہ، جن امور میں ان میں اختلاف ہے. ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیم بینہم، جو لوگ امت کے اندر اختلاف ڈالتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ بغاوت کے طور پر، گمراہی کی وجہ سے، نافہمی کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا، اس ماجرا میں، اس گیر و دار میں، خداوند تبارک و تعالی جو ایمان والے مومن ہیں، ان اختلافات میں خدا ان کی رہنمائی کر دیتا ہے، انہیں امت کا راستہ بتا دیتا ہے، انہیں حق کا راستہ بتا دیتا ہے. من الحق بإذنه والله لا يهدي من يشاء الى والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، اور خدا جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے. بس اس آیت کے اندر وضاحت ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کتاب دی حق کے ساتھ. حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس حق کے آنے کے بعد لوگوں نے اس میں مدانیاں چلا کے جاگ بنانا شروع کر دی، اور جاگ کو حق کے ساتھ مخلوط کر کے، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ آلودہ کر کے، لسی بنا کے پھر پلانا شروع کر دیا، کہا یہ سارا دین ہے. کیوں دین ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی سفید ہے، یہ سفیدی ہونا اس کی دلیل ہے سب سے بڑی کہ یہ سفید ہے، اس وجہ سے یہ بھی حق ہے، یہ بھی دین ہے. یہ آیا 252 میں سورہ مبارکہ بقرہ میں حضرت طالوت کا واقعہ جو پڑھا ہے آپ کی خدمت میں بارہا، وہ مفصل بیان کیا ہے. ایک کردار ہے جوانوں کا، نوجوانوں اور جوانوں کا قرآنی نمونہ و اسوہ طالوت اور طالوت کے ہمراہ لوگ، فوج طالوت کی بہت خوبصورت اسوہ ہے کہ ایک جوان غریب خاندان کا مال و دولت و ثروت نہیں ہے، جس وجہ سے لوگوں نے اسے مانا ہی نہیں کمانڈر کے طور پر، کہ چونکہ فقیر ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ فقیر خود احساس کمتری میں مبتلا نہیں تھا، اس کے اندر خود اعتمادی تھی، اس کے اندر اللہ پہ بھروسہ تھا، چونکہ فقیر عموماً احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. طالوت کو یہ احساس نہیں تھا کہ میں شہری نہیں ہوں، دیہاتی ہوں، چرواہا ہوں، لہذا جین پہن کے ہوں، ٹی شرٹ پہن کے ہوں تاکہ مجھے بھی شہری سمجھا جائے، اور کو بوائے والا بیلٹ پہن کے آؤں اور ایسی کٹنگ کرا کے نائی کے ساتھ سے آؤں تاکہ جب میں شہر میں آؤں تو سارے مبہوت ہو جائیں کتنا ماشاءاللہ جوان ہے، کتنا سجیلا جوان ہے، کتنا بانکا جوان ہے. یہ احساس کمتری والا کرتا ہے کہ اپنے دیہاتی ہونے کو جین کے ذریعے چھپاتا ہے، ٹی شرٹ کے ذریعے، لنڈے کے ذریعے چھپاتا ہے. لنڈا احساس کمتری چھپانے کا بہترین ذریعہ ہے. عزیز من، دیہاتی ہونا عیب نہیں ہے، گاؤں کا ہونا عیب نہیں ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس دیہاتی جوان کو، چرواہے کو، بیڑے بکریاں چرانے والے کو شہریوں کا کمانڈر بنایا. کیوں؟ کہ چونکہ یہ دلیر ہے، وہ بزدل ہے، یہ مخلص ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، وہ مفاد پرست ہیں. یہ شعور رکھتا ہے، وہ بے شعور ہیں. یہ تین چیزیں طالوت کے اندر تھیں، اخلاص، شعور، دلیری. درین الدہا اسی طرح آیا، اسی پھٹے پرانے لباس میں، بکریاں وہیں پہاڑ پہ چھوڑیں. جب نبی نے کہا کہ اللہ نے تجھے کمانڈر بنا دیا ہے، تو بکریاں وہیں لوگوں کے حوالے کر کے اور باقی اپنے دوسرے دوستوں کو جمع کر کے گروپ بنایا کہ چلے ملک آزاد کراتے ہیں، قوم آزاد کراتے ہیں، قدس آزاد کراتے ہیں. چونکہ بات اسی قدس کی تھی، یہی قبضے میں تھا قدس، یہی بیت المقدس. اس وقت بنی اسرائیل اس میں آباد تھے، ان کو نکال دیا گیا اور جالوت نے قبضہ کر لیا. اسی کی آزادی کی داستان ہے اتفاقاً، یہ ماجرا جو قرآن نے ذکر کیا ہے. تو آخر قدس کس نے آزاد کرایا؟ طالوت نے، ایک دیہاتی چرواہے نے. اور اکیڈمیوں سے فارغ و تحصیل وہ کہتے رہے کہ ہمیں بنانا چاہیے تھا، وہ ہماری اللہ نے جین کو دیکھا ہی نہیں، اتنی پتلون بنائی ہم نے مہنگی، اس کو اللہ نے دیکھا ہی نہیں، ہماری کٹ نہیں دیکھی خدا نے، کیسی کلغی بنائی ہے ہم نے. وہ یہ کہتے تھے کہ نحنو احق کو منہ، ہم زیادہ سزاوار ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمیں بنانا چاہیے تھا، ڈگری ہمارے پاس ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے، گاڑی ہمارے پاس ہے. آخر کمانڈر کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، پٹرول کے پیسے ہونے چاہیے، موٹر سائیکل اس کے پاس ہائی فائی موٹر سائیکل ہونی چاہیے 900 cc کی، تاکہ خود سزاد کرا سکے. نہ، یہ جوان صرف ویلنگ کر سکتا ہے، یہ جوان صرف آوارہ گردی کر سکتا ہے. آخر کار قدس کسی دیہاتی نے آزاد کرانا ہے، کسی طالوت نے آزاد کرانا ہے، کسی پا برہنا نے آزاد کرانا ہے، کسی سربرہنا نے آزاد کرانا ہے، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ جوتا پہن سکے. کسی نوجوان نے قدس آزاد کرانا ہے، کسی داؤد نے جا کر جالوت کی کنپٹی پہ غلیل کا پتھر مار کے اس کو ہلاک کرنا ہے، اور ڈگریوں والے دیکھتے رہ جائیں گے وہاں پر. اس ماجرا کے آخر میں جب یہ داستان بیان کی گئی، آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیا 252 میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، رسول اللہ کو فرما رہے ہیں، تِلْكَ آیات اللہ، اے رسول یہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں. نتلوہا علیکا بالحق، ہم نے یہ سب آپ پر تلاوت کی ہیں حق کے طور پر، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ آپ اصحاب کاف، ایک جوان گروہ اصحاب کاف ہیں کہ زہرن کارگاہ سے پہلے بیان کیا اصحاب کاف کا ماجرا عزیزوں کے سامنے، آپ نہیں آئے تھے اس وقت، یہ آپ کی موجودگی میں بیان کیا، بھلے آپ اس وقت کاف میں تھے، اصحاب کاف کا واقعہ یہاں بیان کیا، یہ بھی جوان تھے اور بہت ہی عزیز جوان، سات آدمی تھے یہ چھ، اور انہوں نے طاغوت کے خلاف، دقیانوس ان کے زمانے کا طاغوت تھا اور بہت ہی سرکش و ظالم، ان جوانوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، یہ خدا پرست جوان تھے، توحیدی جوان تھے، سات، پوری مملکت میں سات آدمی۔ ابھی توجہ کریں، ہمیں، ہم شیعہ پاکستان کے اندر بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں تھوڑے ہیں، کم ہیں، ادھر سے کہتے ہیں 5 کروڑ ہیں، 5 کروڑ تھوڑے ہیں۔ علی علیہ السلام کی فوج عجیب ہے، علی علیہ السلام نے ایک چوکی بنائی تھی شام کے بارڈر پر، زہرن مصر کے قریب کہیں بنائی تھی، شام کا وہ بارڈر جو مصر کے ساتھ لگتا تھا، چوکی بنائی فوجی حفاظت کے لیے، شامی دستے نے، سرغنوں نے حملہ کیا چوکی کے اوپر، امیر المومنین نے جو بندے رکھے ہوئے تھے یہ سارے بھاگ کے آ گئے کوفہ امیر المومنین کے پاس، مصر سے یا اسی دور کسی علاقے سے، اب میرے ذہن میں نہیں لیکن کافی دور علاقہ تھا، یہ سب بھاگ کے آ گئے، 100 کے قریب آدمی تھا۔ جب یہ امیر المومنین کے پاس پہنچے، سانس پھولا ہوا سب کا، ہوائیاں اڑی ہوئیں سب کی، تو حضرت نے پوچھا کیا ہوا، کہا چوکی پہ حملہ ہو گیا، کہا پھر کیا ہوا، کہا کہ انہوں نے لوٹ مار کی، عورتوں کے زیورات اتار کے لے گئے، یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب لے گئے، ایک اور عورت سے یہ مسن چھین کے لے گئے، گھروں میں ڈاکہ ڈالا۔ تو حضرت نے فرمایا تھے کتنے، کہتے ہیں 5۔ حضرت 5 تھے، 5۔ وہ آپ کتنے تھے، حضرت نے کہا آپ کتنے، کہا ہم صرف 100 آدمی تھے۔ کہا پھر کیا ہوا، کہا وہ اتنے زبردست حملہ کیا، جنگجو تھے انہوں نے، ہمیں سمجھ نہیں آئی حملہ کیسے کیا انہوں نے، آن کی آن میں۔ تو حضرت نے کہا کہ جب وہ واپس گئے تو ان میں سے کوئی زخمی ہوا، کہا نہیں زخمی نہیں ہوا، سارے صحیح و سالم تھے۔ کہا تم میں سے کوئی زخمی ہوا، کہا نہیں ہم میں سے بھی کوئی زخمی نہیں ہوا، صرف دوڑنے کی وجہ سے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، تھکن ہو رہی ہے چونکہ دوڑ کے بہت آئے ہیں۔ اب یہ امیر المومنین کی فوجی چوکی تھی جس پر حضرت نے فورس مقرر کی، 100 آدمی 5 آدمیوں کے حملے سے بھاگ گئے، اور کہتے تھے وہ 5 تھے حضرت، 5 پورے 5 تھے وہ، اور ہم فقط 100 تھے۔ اس طرح کی فوج تو الٹا کوفہ بھی دشمن کے سپرد کر دیتی ہے، پایتخت بھی اپنا دشمن کے حوالے کر دیتی، اس طرح کی فوج۔ اصحاب کاف 7 یا 6 جوان تھے، قرآن نے یہ کہا یا 6 تھے یا 7، عدد کسی کو معلوم نہیں، قرآن نے کہا اس باس میں ہی نہ پڑھو 6 تھے یا 7 تھے، لیکن اتنے ہی تھے۔ اور انہوں نے پوری مملکت و نظریے اور آئیڈیالوجی اور دقیانوس اس طاغوت کے خلاف قیام کیا توحیدی دین کے اوپر، انہوں نے ان کا قتل عام شروع کیا، پیچھا کیا، لوگ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، چھپ گئے، آخر میں یہ جوان تنہا رہ گئے، باقی سب ان کو چھوڑ گئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم بس ان جنگ کریں، خوب زہر ہیں، ہم 5-6 آدمی ہیں، مارے جائیں گے، وہ زیادہ ہیں، اور یہ دین یہی ختم ہو جائے گا، تو ہم کوئی ایسی ٹرک کے ساتھ، ٹیکٹک کے ساتھ، تدبیر و حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے پہچان لیا ہے، اب انڈر گراؤنڈ جاتے ہیں، آن دا گراؤنڈ کام کرنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے، انڈر گراؤنڈ جاتے ہیں۔ اب ان کا ایک ساتھی چرواہا تھا، ان کا بھی ایک ساتھی بھیڑیں چراتا تھا دیہاتی، اسے پتا تھا، کہا کہ ادھر باہر پہاڑ پہ ایک غار ہے، اور میں جب بھی وہاں جاتا ہوں، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں بھیڑ بکریاں اسی غار میں لے جاتا ہوں، وہاں جا کے مخفی ہو جاتے ہیں اور وہاں انڈر گراؤنڈ تحریک چلاتے ہیں۔ یہ وہاں پہ گئے، خداوند نے ان کو غار کا منہ بند کر دیا اللہ نے، اور ایسے ہو گیا کہ گویا غار نہیں ہے یہاں پر کوئی، یا غار ہے بھی تو اندر انسان کے جانے کا راستہ بند ہو گیا، اس کے چٹان آ گئی دوائے. 300 سال یہ جوان وہاں رہے، کروٹیں بدلتے رہے. قرآن نے اسی حد تک ذکر کیا ہے کہ وہاں اللہ نے ان کو رزق پہنچایا، روشنی پہنچائی، ہوا پہنچائی، اور یہ 300 سال تک وہاں رہے اندر. 300 سال بعد باہر آئے اور آ کر شہر میں اپنا ساتھی بھیجا کہ جو کھانا خرید کے لو. یہ 300 سال پہلے کا سکہ نوٹ لے کر گئے کھانا خریدنے کے لیے. جب مارکیٹ میں گئے تو سکہ پیش کیا، انہوں نے کہا یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا خوب یہ سب کے پاس ہے یہ سکہ. انہوں نے کہا سب کے پاس تو نہیں ہے، یہ تو بہت اینٹیک سکہ ہے، 300 سال پہلے کا، صدیوں پرانا ہے. تو وہ حیران ہوا کہ پاگل ہو گئے تم، صدیوں پرانا ہے، یہ میں ابھی لے کر آیا ہوں، تازہ نوٹ ہے یہ، تم کہہ رہے ہو 300 سال پرانا ہے. باہر کے انہوں نے پکڑ لیا، وہ جہاں کھانا لینے گیا تھا اس دکاندار نے پکڑ لیا. اس لیے پکڑ لیا کہ اس کے پاس کوئی قدیمی خزانہ ہے اس بندے کے پاس، اور تشدد شروع کر دیا کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے. تو آخر کار وہ پھنس گیا، اس نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، میں سب بتاؤں ان کو کہ ہم کون ہیں. اس نے کہا بھائی یہ خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارے پیسے ہیں، اور ہم اس طرح فلاں جوان ہیں، ہم جا کر اس غار میں پناہ گزین پناہ لی ہم نے، اور میں اب بھوک لگی ہے، سو کے اٹھے ہیں ابھی بھوک لگی ہے، کھانا لینے آیا ہوں. لوگ گئے وہاں جا کر دیکھا، تو پھر ایک انقلاب، ان جوانوں کو دیکھنے سے انقلاب برپا ہو گیا. سب نے کلمہ پڑھا، سب نے خدا کو مانا. وہی جوان انڈر گراؤنڈ رہ کر انہوں نے اتنا عظیم دینی انقلاب برپا کیا. یہ ایک مثال ہے جوانوں کی. یہ بھی سارے دیہاتی اور چرواہے اور تالوت اور اس کی فوج، یہ بھی جوانوں کے قرآنی اسوے اور نمونے، دلیر، مخلص، مومن، پابند، لیکن خود اعتمادی تھی. انہوں نے کبھی بھی اپنا بیس اس طرح سے نہیں بدلا کہ ہم گورے نظر آئیں، کریمے ململ کے اپنے چہروں کے اوپر لگ رہے ہیں کہ کسی انگریز کا بچہ ہے پنجاب میں ویسے وزٹ کے لیے آیا ہوا ہے. بعض اپنا اس طرح حلیہ بناتے ہیں کہ یہ تصور کریں کہ اٹلی کا باشندہ ہے، وزٹ کے لیے ادھر پنجاب آیا ہوا ہے، اردو ایسی بولے گا ٹوٹی پھوٹی، بیچ میں انگلش جڑے گا اس کو، جیسے گورا ہے اس نے ابھی تازہ تازہ اردو سیکھی ہے، بیچ میں انگلش آ جاتی ہے اس کی. عزیز من کیوں فخر کرو اپنے مسلمان ہونے پر، مومن ہونے پر، شیعہ ہونے پر، پاکستانی ہونے پر فخر کرو، اپنی شناخت بناؤ، کہو فخر سے کہ ہم مومن ہیں، ہم شیعہ ہیں. چھپاتے کیوں، احساس کمتری میں کیوں چھپتے ہو، لنڈے کے پردے کے پیچھے کیوں چھپتے ہو آپ؟ اپنی شخصیت بناؤ، وہ شخصیت ظاہر کرو، اور یہ شخصیت آپ کی خدا نے چاہا تو انقلاب برپا کر دے گی. یہ آپ کی شخصیت آپ دیکھیں، یہ گاندھی، مہاتما گاندھی، مسلمان لیڈروں کا بھی لباس دیکھیں، اس کا بھی لباس دیکھیں. مسلمان لیڈر کیا پہنتے تھے؟ پتلون، ہمیشہ پتلون، کریز نکلی ہوئی، کوٹ ہمیشہ. ابھی آج یا کل سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے پاکستان گورنمنٹ کو کہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم، صدر، وزیر یہ انگلش میں تقریر نہیں کرے گا، منع کیا. قانون سپریم کورٹ نے عدالت میں پاس کیا ہے کہ پاکستان کا، اور مزے کی بات یہ کہ سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ ہے انگلش میں لکھا ہے، انگلش میں لکھا ہے کہ پاکستان کا کوئی صدر، وزیر اعظم اور وزیر جو ہے انگلش میں تقریر نہیں کرے گا، سارا سلیبس اردو ہوگا، اور آئندہ فارم سارے دفتروں کے، شناختی کارڈ فارم اور پاسپورٹ فارم اور سارے اردو زبان میں ہوں گے. چونکہ پاکستانیوں کو نفرت ہو گئی ہے اردو سے، احساس کمتری کرتے ہیں اردو سے، شرمندگی محسوس کرتے ہیں اردو میں، اجنبی ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ بھی اس طرح ہے، اپنا نام بھی سپریم کورٹ رکھا ہوا ہے، انگلش نام ہے، عدالت عظمیٰ نہیں رکھا ہوا اپنا نام. عدالت عظمیٰ نے، اصل تو یہ ہوتا نا کہ اس کا اپنا نام عدالت عظمیٰ ہوتا، اپنا نام انگلش میں ہے، جج انگلش بول رہا ہے، وکیل انگلش بول رہا ہے، اور فیصلہ انگلش میں صادر کر کے، اور فیصلے میں کہہ رہا ہے کہ وزیراعظم نے اردو بولنی ہے، وزیر اعظم بھی ایسی اردو بولے گا جیسی سپریم کورٹ نے اردو میں فیصلہ صادر کیا ہے۔ اپنی شناخت پیدا کرو، فخر کرو اپنے اوپر، مباحات کرو، اپنی شخصیت ایسی بناؤ کہ تعارف کرو اپنا اور اس کے اوپر فخر کرو، اعتراؤ اس کے اوپر۔ لنڈے کی مدد سے شخصیت نہ بناؤ۔ بھلے اگر سستا لباس، چونکہ پیسے نہیں ہیں سستا ہونے کی وجہ سے پہنتے ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دوسرا لباس بنانا سلوانا مہنگا ہے، کہ عموماً نہیں ہوتا، اتنا مہنگا نہیں ہے کہ نہ بنا سکیں، لیکن اگر سستا ہونے کی وجہ سے یہ استعمال کرتے ہیں پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر شخصیت بنانے کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں پھر بہت ہی قبیح عمل ہے یہ، چونکہ جو شخصیت بنتی ہے وہ عجیب و غریب ہے، اس کے نتیجے میں کوئی بڑی اعلیٰ پرسنالٹی نہیں بنتی ان لباسوں کے اندر۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اے رسول یہ نشانیاں ہیں ہماری اصحاب کاف و اصحاب طالوت و طالوت اور ان کی فوج، تاکہ آپ اپنی قوم کو، اپنے پیروکاروں کو سنائیں، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ درست ہے، جاگ ہے، باقی جاگ ہے، اگر یہ بتاؤ ان کو یہ بنے یہ حق ہے، باقی مدانی اس میں چلا کے خود کچھ اور بن جائیں وہ جاگ ہے ساری، وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی آپ مرسلین میں سے ہیں، یعنی آپ کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ کا حق خدا سے لے کر ہدایت کا یہ منشور اور لوگوں تک پہنچائیں، آپ یہ آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ وقت تمام ہے، اتنا کافی ہے، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔